نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 29 پارا سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ انسان کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. تو آج بھی رات کے وقت اس کا مطالعہ کرنا اسی سنت کو تازہ کرنا ہے. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کر کے چھوڑ دینے والا نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ایک ایٹم سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز اور سپر کلسٹرز تک سب کچھ اس کے حکم کے تابع ہے. سب پر اس کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات وہی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی ہماری زندگی اور موت کا بنانے والا وہی رب ہے. کیوں بنایا اس نے؟ یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، پھر آج ہم دنیا میں موجود ہیں. پھر چند سال کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا ایک اور وقت آئے گا جب ہم سب کو اٹھا دیا جائے گا، ایسے ہی جیسے گہری نیند سونے والوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور وہ وقت ہوگا جب انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں خلق الموت والحیات، اس نے یہ زندگی اور موت کا یہ سارا نظام اس لیے بنایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے. کس بات کا امتحان؟ کیسا امتحان؟ کیا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے ہم سب کا امتحان. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دے کر، عقل اور شعور دے کر ہم سے یہ دیکھا ہے، ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم جب یہاں سے رخصت ہوں تو اچھے عمل ساتھ لے کر جائیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں بنائی ہیں، اتنی کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا. یہ سب نعمتیں انسان کے لیے. لیکن ہم سب غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی نعمتیں جو کچھ بھی ہمارے لیے ہیں ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا. ان بیچاری چیزوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ سب ہماری مرضی کے تابع ہیں. مثلاً ایک خوبصورت پھل، ایک سیب جو ہمارے دسترخوان پہ آتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. وہ کیوں بنا ہے؟ ہمارے لیے بنا ہے. اور ہم چاہیں تو ایک چھری لے کر اس کو کاٹ دیں، دو ٹکڑوں میں کاٹیں یا چار میں، وہ پوری طرح تابع دار ہے ہمارے سامنے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. ہم اسے چاہیں تو منہ میں ڈال کے چبا لیں اور نگل جائیں، وہ پوری طرح اطاعت گزار ہے، وہ کوئی سرکشی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں کھانے پینے کے لیے بنائی، مختلف چیزیں ہمارے استعمال کی بنائی. یہ پہاڑ ہمارے لیے مسخر کیے، اتنے بڑے ہونے کے باوجود انسان کے لیے ایک طرح سے جھکے ہوئے ہیں. انسان جب چاہے، جہاں سے چاہے، ان کو توڑے، کاٹے، ان سے اپنی عمارتیں بنائے، ان کا سینہ کھولے اور ان کے اندر دفن خزانوں کو نکالے. ہر چیز ہاتھ جوڑے، ہاتھ باندھے، انسان کی خدمت میں ہے. اے انسان، جیسے چاہو مجھے استعمال کر لو، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. کبھی سوچا ہم نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کس نے بنایا؟ ان سب چیزوں کے اندر یہ فرما برداری اور یہ اطاعت کس نے رکھی ہمارے لیے؟ یہ سب اسی اللہ رب العزت کا کرم ہے. اسی طرح اس نے بہت سے جانور بنائے، کچھ مویشی جانور بنائے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں. ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا. گھوڑے کو دیکھیے کیا شان ہے اس کی، لیکن جب انسان اس پر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو کتنے باوقار انداز میں لے چلتا ہے۔ جب انسان ان کو کاٹنے لگتا ہے اور کاٹ کے ان کا گوشت کھاتا ہے تو ان کی روح ہمیں کچھ بھی پریشان نہیں کرتی، ہم ان کے گوشت سے جو چاہیں بنائیں ہم بناتے چلے جاتے ہیں، دودھ سے کئی قسم کی غذائیں تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس کے لیے، کس کے لطف کے لیے، کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے لیے۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، خود انسان، جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا۔ اسے اللہ نے عقل دی، شعور دیا، ارادہ دیا، سمجھ بوجھ دی اور اختیار بھی دیا، آزادی بھی دی۔ اور پھر کیا چاہا، چاہو تو اطاعت گزار بن جاؤ اور نہیں چاہتے تو نہ بنو۔ من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ اللہ نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، لیکن وہ یہ چاہتا ضرور ہے ہم سے کہ اس کی یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہم بھی اسی کے وفادار ہو جائیں، اسی کے اطاعت گزار ہو جائیں، جس طرح اس کی یہ ساری مخلوق ہماری اطاعت گزار ہے اور ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے لیے مسخر کی گئی، ہمارے آگے جھکائی گئی۔ وہ نعمتیں دینے والا رب ہم سب سے کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، ہمیں آزما رہا ہے کہ میرے بندے کرتے کیا ہیں۔ وہ چاہتا ہے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سب سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ ہم سب کی یہ زندگی، یہ چند سال امتحان کے سال ہیں، ہمارا اصل گھر آخرت ہے، یہاں ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ ساری کائنات تو اللہ کی تسبیح کر ہی رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تسبیح کر رہے ہیں، ایک ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون بھی گھوم کر تسبیح ہی کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ کے لیے سجدہ گزار ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اس کے حکم کے تابع ہے۔ اگر یہ ہماری بات مان رہی ہے تو اسی کے حکم سے ہر چیز مان رہی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کی فرما بردار ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کے سب اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ساری کائنات اس کی اطاعت میں ہے، اس کی تسبیح میں ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو وہ انسان جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا وہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے احسن عمل چاہتا ہوں، تو وہ احسن عمل کیا ہے؟ کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، عبادت اس کے آگے جھکنے کا نام ہے۔ خواہ وہ بازار کے اندر ہو ہم، خواہ اپنے گھر کے اندر ہو، خواہ ایک شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں، کیسا تعلق رکھیں، وہی جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو، والدین کے ساتھ کیا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو، انسانیت کے ساتھ کیا ہو، یہ سب کچھ دراصل ہمارے ٹیسٹ امتحان کے مختلف حصے ہیں جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجد کی حد تک نہیں، عبادت صرف کسی مدرسے میں نہیں، عبادت صرف کسی خاص مہینے میں نہیں، عبادت کسی خاص رات میں نہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن عبادت تو ہر لمحے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہاں ہماری خواہشات کچھ بھی ہوں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے، ہماری عقل کچھ بھی کہتی ہو لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی عقل کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے، یہی عبادت ہے۔ اور احسن عمل کس کا ہے؟ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون کام کرتا ہے۔ صرف کام کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ کام تو ہر کوئی کر رہا ہے، یہاں جو کام مقصود ہے وہ احسن عمل ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور احسن کون سا؟ احسن کا لفظی معنی ہے سب سے خوبصورت۔ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہوتا ہے؟ کیا وہ جسے ہماری عقل خوبصورت کہے؟ کیا وہ جس کو لوگ اچھا کہیں اور اس پر وہ ہماری تعریف کریں؟ کیا وہ جو ہمارا دل اچھا کہے، ہماری عقل اچھی کہے، ہمارے پیرنٹس اس کو اچھا کہیں؟ نہیں، صرف وہ کام اچھے نہیں ہے کہ جس پر دنیا کی طرف سے ہم کو تعریف ملتی ہے۔ احسن عملہ وہ ہیں جن میں اللہ راضی ہو، جس میں اس کی خوشی ہو، جو اس کو پسند آ جائیں، جو اس کو راضی کر دیں۔ احسن سب سے بہترین، سب سے اچھا۔ اس کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی خاطر ہو، جو اچھا کام خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اس کے لیے نہ ہو تو اس کے پاس اس کا اجر کوئی نہیں، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے بہترین طریقہ زندگی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت ترین نمونہ ہے، وہ محبوب خدا ہے. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی سیرت کو دیکھے، آپ کی سنت کو دیکھے، آپ کے طریقوں کو دیکھے، آپ کا رویہ کیا تھا دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کا جنگ و جدل کیسا تھا، آپ کا قانون کیسا تھا، آپ کی سیاست کیسی تھی. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے. ایک مشہور کتاب جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی دی ہنڈریڈ کے نام سے، جس کا لکھنے والا ایک کیتھولک کرسچن ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے دنیا کے 100 انسانوں کے حالات جمع کیے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ پلٹا، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ واقعی حقیقی معنوں میں انہوں نے انسانیت کو ایک ایسا نظام دیا، ایک ایسا اخلاق دیا، ایک ایسا طریقہ زندگی دیا کہ جس سے اربوں جیسی گوار قوم، ناسمجھ قوم، املی قوم، ان پڑھ لوگ دنیا کے امام بن گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کارنامہ ہوا. لہذا آج بھی امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اور پوری انسانیت کے لیے عام طور پر وہی اللہ کے بہترین نمائندے ہیں زمین پر، وہی رہنما ہیں، انہی کا طریقہ احسن عمل ہے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارے اعمال قبولیت کا درجہ پائیں. لیکن اگر کوئی شخص اس چیز سے منہ موڑے تو فرمایا وہو العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے. یعنی جو شخص اس سے منہ موڑے گا وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، وہ اس پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لے اس سے وہ درگزر کرتا ہے. جس نے تہ در تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یعنی اللہ کا حکم ماننے میں تمہیں کسی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ رب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ تو کائنات کا رب ہے جس نے اتنا وسیع آسمان بنایا، جس نے اس میں طرح طرح کے ستارے بنائے. تم دیکھو اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. اگر اس کی کائنات میں کوئی خلل نہیں تو اس کی اس کتاب میں بھی کوئی خلل نہیں، اس کے دیے ہوئے دین میں بھی کوئی خلل نہیں، اور اس پر عمل کرنے والوں میں بھی کوئی خلل نہیں ہو سکتا. وہ بھی پھر اسی راستے پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہو. لہٰذا انسان کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شرمندگی کے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے دین کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اس رب کائنات کا دین ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ غلط کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا. تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے، لو کننا نسمعو، یہاں قرآن کے سننے کا ذکر ہے، کاش ہم سنتے، او نعقلو، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. اس کے برعکس جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم ہاں چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کیا وہی ہمارے حالات نہ جانے گا، وہ تو باریک بین اور باخبر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، اور زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، یعنی آخرت کا، اور اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے، یعنی گناہوں کا بوجھ کم کر لو کیونکہ گزرنا بڑا مشکل ہوگا جنت تک پہنچنے کے لیے، اور عمل بے اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا بہت باریک بین ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے، بہت سمجھدار ہے، صرف ظاہری عمل نہیں دیکھے گا، اندر کی نیتیں اور دل کے خیال بھی دیکھے گا، کس جذبے سے کوئی کام کیا گیا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابے رکھا ہے، چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کرے، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک بھی زمین جھکولے کھانے لگے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز کر اڑے ہوئے ہیں، بھلا سوچو جو شخص انہائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، قلیلاً ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی ان نعمتوں کو پا کر اسی کو یاد نہیں کرتے جس نے یہ سب کچھ دیا، اسی کی احسان فراموشی ہوتی ہے، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر نہ دے، یعنی تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں اگر پانی ہی نہ رہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمة ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یعنی جس پر یہ قرآن گواہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بہترین انسان تھے، صادق اور امین مشہور تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی تو لوگ آپ پر ہنسنے لگے کہ یہ تم کیا نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے ہو، نعوذ باللہ تم بہک گئے ہو، تم پر جنون کا دورہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت فرمائی، نہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے بہترین اخلاق رکھتے تھے. آج بھی جو شخص دیندار بننا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو گھر کی ایک گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو مارا نہیں، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو. اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی. اس میں یار کہ ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، شاید ہی کوئی ایک پورا اترے کہ 10 سال حضرت انس کو اف تک نہ کہی، کبھی میرے کسی کام پہ یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا. یہ ہے آپ کا اخلاق عظیم. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون میں کون مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یعنی دین کے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کے پریشر کو قبول نہ کرو. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کرے، یعنی تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. کیونکہ سرداران مکہ میں سے جو لوگ بہت مالدار تھے وہی آپ کی مخالفت میں پیش تھے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ہم قریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. یہاں ایک باغ والے کا ذکر کیا جا رہا ہے. عربوں کے ہاں یہ واقعہ بہت مشہور تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا اور وہ بہت ہی نیک خدا ترس آدمی تھا، اپنے باغ میں سے خود بھی استعمال کرتا اور بہت کچھ صدقہ خیرات بھی کرتا. جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے بچوں میں وہ باغ تقسیم ہوا تو وہ کہنے لگے ہمارا باغ تو بہت بیوقوف آدمی تھا، وہ اتنا کچھ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، لہٰذا ہمارے تو خرچ پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم تو کسی کو کچھ نہیں دینے کے. لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جب باغ کا پھل پک جائے تو راتوں رات جا کر اس کو کاٹ لو، لیکن دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا. فرمایا رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پہ پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہوں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی نعمت دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہتے، اس کو اللہ کی قدرت نہیں بتاتے، اپنا کمال سمجھتے ہو. وہ پکار اٹھے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ کوئی کام خراب ہو جائے ہر شخص دوسرے کو بلیم کرتا ہے. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں گے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک انجام کو پہنچیں گے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ اچھے برے کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، کام کرنے والے اور بیکار کے درمیان کوئی فرق نہ ہو؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کسی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کر کے آ جائیں اور قیامت کے دن بھی ان کی مرضی کے مطابق ان کو انجام دیا جائے، کہیں میں نے یہ نہیں فرمایا۔ پھر انہوں نے کیسے پڑھ لیا، کہاں سے پڑھ لیا؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اچھے کام کا نتیجہ اچھا نہیں اور اچھا اور برا برابر ہو جائے گا؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو، تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یعنی کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اے بندو غلط کام بھی کرو تو میں تم کو جنت ہی میں ضرور بھیجوں گا؟ کون یہ بات کہتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ہیں جو ان کو پار لگائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی، کسی کتاب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ بھی نہیں کر رکھا، کوئی شریک اور سفارشی بھی نہ ہوں گے، کوئی بزرگ بھی نہ ہوں گے جو انسان کو وہاں چھڑا سکے۔ لہذا انسان دنیا میں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرے اور اس امید پر نہ رہے کہ کوئی بات نہیں، جیسے بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ اس سے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں عمل نہ بدلو اور صرف اس بات کی امید اور آس لگا کر دوسروں پر ظلم کرو۔ صرف یہ کبھی یہ عقل کہتی ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے کہ اے چوروں کے گروہ آؤ جنت میں چلو، اے دوسروں پہ ظلم ڈھانے والوں آؤ میری جنت تمہارے لیے سجا کر رکھی ہے میں نے، اے یتیموں کا مال کھا جانے والوں اور میری جنت کے حقدار ہو تم؟ ہرگز نہیں۔ یہ جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار لوگوں کی۔ اس کی قیمت امن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ لہذا اگر وہاں گھر چاہیے تو عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہوں گے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، یہ قیامت کے دن کی بات ہے، قیامت کے دن سب لوگوں کو سجدے کا حکم ہوگا مگر کچھ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ فلا یستطیعون، کیوں؟ خاشعت ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، ترحقہم ذلہ، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو لوگ دنیا میں رب کے آگے نہ جھکیں، سجدہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، وہ حشر کے میدان میں بھی جھک نہ سکیں گے اور نہ جھک سکنے کی وجہ سے ان کے اوپر سخت شرمندگی ہوگی کہ ساری اور مخلوق تو اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہو اور یہ لوگ سیدھے اکڑ کر کھڑے ہوں، جھکنا چاہیں بھی تو نہ جھک سکیں۔ ان کو یہ سزا کیوں دی جائے گی حشر کے میدان میں؟ یہ شرمندگی اور رسوائی کیوں ہوگی ان کے لیے؟ اس کی وجہ یہی بتا دی گئی کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے کہا جاتا تھا، وہم سالمون، یہ صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، طاقتور تھے، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، کیا تم ان سے کوئی عجب طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے دوش تلے دبو جا رہے ہو؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مظلوم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے سارے بندوں میں شامل کر دیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے.